बिच्छू एपिसोड 19। वो दरख न थे, बर्फानी रीछ थे, लहीम शहीम और तनावर। वो दोनों रीछ बराबर बराबर खड़े थे। वो सफेद रंग के थे जबकि उनके मुंह काले थे। ये गोशखोर रीछ थे। उन दोनों खूंखार रीछों ने चंद लम्हों में दोनों मेहनतियों को चीर फाड़ कर रख दिया। उन्होंने पेट फाड़कर दोनों की आंतें बाहर निकाल दी। दोनों मेहनतियों ने आखिरी चीख मारी, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। सनातन जो आगे जा चुका था, वो उनके लुढ़कने के शोर पर पहाड़ी की ओर से दोबारा वापस आया। उसने उन दोनों को तेजी से नीचे जाते देखा। वो उनके रास्ते में आकर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन जानता था कि वो इतनी तेजी से लुढ़क रहे हैं कि वो उन्हें रोकने के बजाय खुद भी उनके साथ लुढ़कना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो उनके सामने आने से बाज रहा। फिर सनातन ने उन दोनों को काफी नीचे रीछों के पैरों से लिपट कर रुकते देखा, और फिर चंद लम्हों में ही रीछों ने दोनों मेहनतियों का हशर करके रख दिया। सनातन ने उनकी आखिरी चीखें सुनी। उन्हें उधड़ते देखा तो उसे अपने होश उड़ते हुए महसूस हुए। अब इसके अलावा कोई चारा न था कि वो आगे जाने के बजाय पलटकर ऊपर भागे। उसने अपने कंधे पर सवार बास को ऊपर वापस जाने का इशारा किया। बास फौरन उड़ गया। सनातन ने उसके उड़ते ही तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। वो पत्थरों से दरख्तों की शाखों का सहारा लेकर चलने लगा। उसने अपने कंधे पर सवार बास को ऊपर वापस जाने का इशारा किया। थोड़ा सा ऊपर चढ़कर उसने पलटकर नीचे देखा। वो दोनों रीछ अपने इर्द गिर्द से बेनियाज उन दोनों मेहनतियों की लाशों से लिपटे हुए थे। वैसे भी वो दोनों रीछ इतने नीचे थे कि उन्हें ऊपर आने में वक्त लगता। इतनी देर में सनातन को उम्मीद थी कि वो उनकी पहुंच से दूर निकल जाएगा। ताजा सूरत हाल में तो उसे और मोहलत मिल गई थी। फिर भी उसने गफलत से काम न लिया। वो किसी बंदर की तरह उछलता छलांगे लगाता बड़ी मुस्तैदी और फुर्ती से ऊपर चला जा रहा था। फिर वो जल्द ही ऊपरी चोटी पर पहुंच गया। वो बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई थी। वो मौत की वादियों से बखैरियत ऊपर पहुंच गया था। वो चोटी पर हाथ पांव फैलाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसने चोटी से नीचे देखा, उसे कुछ न दिखाई दिया। नीचे अंधेरा था। वो दोनों रीछ दरख्तों और चट्टानों के पीछे कहीं छुप गए थे। एकदम से उसे एक चीख सुनाई दी। ये उसके बास की चीख थी जो उसे खतरे से आगाह कर रही थी। सनातन ने गर्दन घुमाकर बास को देखना चाहा कि वो कहां है और किस किस्म का खतरा लाहक है। पीछे से दो काले हाथ उसके गले में आए और फिर तेज दांतों ने आनन फानन उसकी गर्दन उधेड़ दी। सनातन ये भी ना देख पाया कि उस पर हमला करने वाला कौन है। अब वो तेजी से बर्फ पर फिसलता जा रहा था। उसकी गर्दन में जैसे आग लगी थी, उस पर घशी तारी होती जा रही थी। फिर वो फिसलते फिसलते जहां रुका, वहां उसका घोड़ा मौजूद था। सनातन अपने घोड़े की गर्दन से झूलकर किसी तरह उसकी पीठ पर सवार हो गया और उसने अपने दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन पकड़ ली। चंद लम्हों बाद बाज भी घोड़े की पीठ पर आ बैठा। तब वो घोड़ा संभल संभल कर मगर तेजी से नीचे उतरने लगा। जब वो घोड़ा सनातन को अपनी पीठ पर लाते, थकन से चूर शाम ढले बस्ती में दाखिल हुआ तो सबसे पहले बकुजांत की उस पर नजर पड़ी। वो अपनी कटारी में कहीं बाहर का चक्कर लगाकर बस्ती में दाखिल हो रहा था। जब वो उस घोड़े के पास से गुजरा और उसने घोड़े की पीठ पर किसी को बेसुध लिपटे हुए देखा तो वो अपनी कटारी रोककर घोड़े की तरफ भागा। जब उसने घोड़े पर लदे शख्स की सूरत देखी तो उसके दिल में सन्नाटा उतर गया। एक और मौत। अभी तो बुजबरान का गम हल्का ना हुआ था कि बस्ती के एक और अहम सुतून की लाश आ गई। बकुजान ने सनातन की लाश, जो अब पत्थर हो चुकी थी, घोड़े की पीठ से उठाकर अपनी कटारी में डाली और रम्श चनास के महल की तरफ रवाना हो गया। बस्ती एक मर्तबा फिर गम की लपेट में आ गई। जिस जिसको खबर होती वो बकुजान की कटारी के साथ होता गया। बकुजान ने सनातन की पत्थर की लाश को दूसरों की मदद से रम्श चनास के महल के सामने बने चबूतरे पर रख दिया। रम्श चनास समर मलूक फौरन ही महल से बाहर निकल आया। बाबा साहिब को भी वहां पहुंचते देर न लगी। दोनों ने मिलकर सनातन की लाश का मुआयना किया। उसकी गर्दन का भी वही हाल था जो बुजबरान की गर्दन का था। किसी वैशी जानवर ने उसका नरखरा चबा डाला था। ये क्या हो रहा है? हमारी बस्ती के अमन को किसकी नजर खा गई? बाबा साहेब के लहजे में उदासी थी। ابھی تو وہ بدبخت اپنے مدفن میں موجود ہے، اس پر اس نے لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں، کہیں وہ اپنے مدفن سے نکل آیا تو جانے کیا ہو، کیسی تباہی پھیلے۔ سمار ملوک نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، سناتن کے پانچ جانور ہلاک، ہمارے دو ہنر مند بزبران اور سناتن اور دو محنتی، ان سب کی زندگی چھین لی گئی اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ابھی تو اس کے مدفن کے علاقے کا تعین بھی نہیں ہو سکا، مدفن کا پتہ چلانا تو دور کی بات ہے، بابا سائق فکر میں ڈوبے بول رہے تھے۔ ارے بابا، تعین تو ہو گیا ہے، میں اب یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رائن کا مدفن کوہ ویراں پر کسی جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مدفن کوہ ویراں کے اس طرف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ منحوس کوہ فیرا پر کسی جگہ دفن ہے۔ بکوزان نے بڑے یقین سے کہا، اب کوہ ویرا پر کون جائے گا، وہاں تو پہلے ہی جانا مشکل تھا، ان نئے واقعات کے بعد میں اب کس سے کہوں کہ کوہ ویرا کا سفر کر، میں بستی کا رم شناس ہوں، میں کسی کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا، سمار ملوک نے افسردگی سے کہا۔ اے رم شناس، آپ فکر نہ کریں، بکوزان کوہ ویرا کا سفر کرے گا، بکوزان نے بڑے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں بکوزان، میں تجھے وہاں اکیلا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اے رمشناس، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پوری تیاری سے جاؤں گا، اب تک تو یہ ہوا کہ جو گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس پر کیا بیتی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی تو زندہ بچے گا، وہ آ کر پوری رودات سنائے گا، اس طرح بستی کے رمشناس آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں ہم پر کیا بیتی، ایسی بدفال منہ سے کیوں نکالتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو جائے گا تو اس مرتبہ رائن کا مدفن کا کھوج لگا کر آئے گا۔ سمار ملوک نے اسے ڈانٹ پلائی، ہاں رمشناس، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہوگا، اس مرتبہ بابا صاحب نے زور دے کر کہا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے اس وقت فوری تدفین ممکن نہ تھی، یہ کام صبح کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ صبح تدفین کے بعد میدان فنا میں جمع ہونے والی خواتین سے بستی کے رمشناس سمار ملوک نے بڑے جذباتی خطاب کیے، اس نے رائن کے بارے میں پوری کہانی سنائی، اس نے پھر یہ بتایا کہ اس بدبخت کی تلاش میں ہمارا کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، نیز یہ کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ آخر میں وہ بستی کی خواتین سے مخاطب ہو کر بولا، اس بستی کی معزز عورتوں، اب کچھ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے، بکوزان کو اس مہم کو سر کرنے کے لیے بستی کے 30 نوجوانوں کی ضرورت ہے، تم اپنے بیٹے یا بھائی بھتیجے کو اس مہم میں بھیجنا چاہو تو اسے زادہ راہ کے ساتھ بابا سائق کی مختاری پر بھیج دو، بعد دوپہر یہ قافلہ اپنی مہم پر روانہ ہو جائے گا۔ بستی کے رمشناس کی بات سب عورتوں نے بڑی توجہ سے سنی، اس کی بات سنتے ہی بستی کی عورتوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ سناتن کی قبر پر پتھر نچھاور کرتی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ دوپہر کو بابا سائق بکوزان کے ساتھ اپنی مختاری سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی مختاری کے احاطے میں 30 کے بجائے 100 نوجوانوں کو سفر کے لیے تیار پایا۔ اپنی بستی کے نوجوانوں کا جوش دیکھ کر بابا صاحب کی گردن فخر سے بلند ہو گئی، جس بستی میں ایسے جان نچھاور کرنے والے نوجوان موجود ہوں، اس بستی کا بھلا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ بکوزان جس مہم پر جانے والا تھا، اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کس قدر خطرہ تھا، وہ 30 سے زائد نوجوانوں کو لے کر خامخواہ ان کی ہلاکت کا باعث بننا نہیں چاہتا تھا، اس نے ان نوجوانوں میں سے 30 کو منتخب کر لیا۔ جن نوجوانوں کا انتخاب نہ ہو سکا، وہ بڑے مایوسانہ انداز میں مختاری کے احاطے سے نکل گئے۔ بکوزان نے ان 30 منتخب نوجوانوں کو سفر کی مشکلات اور حالات کے خطرات سے اچھی طرح آگاہ کیا اور آخر میں کہا، اب کوئی نوجوان اس مہم سے دستبردار ہونا چاہے تو خوشی سے ہو سکتا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن کسی نوجوان نے جانے سے انکار نہ کیا۔ دوپہر کے بعد بستی کا رمشناس بابا صاحب کی مختاری آ پہنچا، اس کی آمد کے بعد مہم جوہوں کا یہ قافلہ کوہ ویراں کی طرف روانہ ہوا۔ بابا سائق نے ان کی کامیابی کی دعا کی، رمشناس سمار ملوک نے رخصت ہوتے وقت ہر نوجوان کی پیٹ تھپکی، جاؤ اور خوشخبری لے کر آؤ۔ بکوزان 30 نوجوانوں کو جو ہر طرح سے لیس تھے جب اپنے ساتھ لے کر چلا تو اس کے دل میں متضاد قسم کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، کبھی وہ نا امیدی کی کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب جاتا، کبھی کامیابی کے چراغ اس کے دل کی فصیلیں روشن کر دیتے۔ بہرحال وہ تذبذب کے عالم میں بستی سے نکلا اور اس نے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی، پھر اس کا گھوڑا ہموار راستے پر سرپٹ توڑنے لگا۔ اس کی تقریب میں 30 نوجوان گھڑ سواروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور پھر وہ چند ثانیوں کے بعد ہی ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ رشا ملوک بستی کے باہر اپنی شاہی کٹاری پر بیٹھی پردہ ہٹائے نوجوانوں کے قافلے کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ پورا قافلہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ جب نوجوانوں کو یہ معلوم ہوا کہ رم شناس کی بیٹی رشا ملوک انہیں رخصت کرنے بستی کے باہر تک جا رہی ہے تو ان کا جوش دو چند ہو گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ رشا ملوک اپنی بند کٹاری میں تھوڑا سا پردہ ہٹائے ان نوجوانوں کو دیکھتی جا رہی تھی، لیکن کسی نوجوان کا اسے دیکھ لینا ممکن نہ تھا۔ رشا ملوک کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا یا اپنے ہاتھوں اپنی بدقسمتی کو دعوت دے دی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ ساحل عمر کو جب یہ معلوم ہوا کہ سناتن بھی لاش کی صورت میں بستی میں واپس آ گیا ہے تو اس نے رشا ملوک سے بات کی۔ رشا، اس مہم پر میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ تو بستی میں نہیں جا سکتے، آپ مہم پر جانے کی بات کرتے ہیں؟ رشا ملوک نے سختی سے منع کیا۔ ساحل عمر اپنا من مار کر رہ گیا۔ وہ اصل میں بند کمرے میں رہتے رہتے پریشان ہو گیا تھا، اب باہر نکلنا چاہتا تھا۔ پھر اسے جانے یہ یقین سا کیوں تھا کہ اس بستی کا کوئی شخص رائن کا مدفن تلاش نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے۔ رشا ملوک کے منع کرنے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر دوسرے دن مویا نے اسے اطلاع دی کہ بکوزان کی قیادت میں 30 نوجوانوں کا قافلہ رائن کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ مچل اٹھا۔ اس نے مویا سے کہا کہ اس قافلے میں شامل ہونے کی وہ کوئی ترکیب بتائے۔ تب مویا نے اس کا اصرار دیکھ کر ایک ترکیب بتا دی اور تاکید کر دی کہ وہ اس سلسلے میں اس کا نام نہ لے۔ مویا کے جانے کے بعد جب رشا ملوک اس کے لیے قہوہ لے کر آئی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رشا ملوک کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیا اور بولا، اے رشا ملوک، تجھے اپنے مور کی قسم، اگر تو مجھے مہم پر نہ بھیجے تو میرا مرا منہ دیکھے۔ یہ سن کر رشا ملوک ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ ساحل عمر نے کیا کر دیا تھا، اس نے کیا کہہ دیا تھا، کیسی قسم دے دی تھی، وہ اب مجبور ہو گئی تھی۔ اس بستی کی ریت کے مطابق اگر وہ ساحل عمر کو اس مہم پر نہ بھجواتی تو قسم پوری نہ کرنے کی پاداش میں ضرور اس کا مرا منہ دیکھتی۔ یہ ایک بہت خطرناک بات تھی، سنگین مسئلہ تھا، اس کا کوئی بھی خوفناک نتیجہ نکل سکتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے باپ سے اجازت نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کسی قیمت پر اسے اس مہم پر جانے کی اجازت نہ دیں گے، اس طرح اس کی قسم ادھوری رہ جائے گی اور یوں وہ اپنے مور سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ رشا ملوک نے بازغر کو اپنا ہمراز بنایا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ کر قسم دی کہ وہ اس راز کو کسی قیمت پر فاش نہیں کرے گا۔ اس قسم کے بعد وہ بھی مجبور ہو گیا اور اس نے وہ کر دیا جو رشا ملوک چاہتی تھی۔ بازغر نے ساحل عمر کو ہر وہ چیز مہیا کر دی جس کی سفر کے لیے ضرورت تھی۔ پھر 30 نوجوانوں کے قافلے میں 31 نوجوان کی شمولیت کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا۔ جب یہ قافلہ بستی سے نکلا تو ساحل عمر ایک چٹان کی اور سے نکل کر ان میں شامل ہو گیا۔ سارے نوجوانوں کے لباس یکساں تھے، ان میں ساحل عمر کو الگ کرنا آسان نہ تھا۔ پھر چہرے پر ہر نوجوان نے ایک خاص قسم کا کنٹوپ پہنا ہوا تھا۔ اس اونی کنٹوپ کی وجہ سے سر، چہرہ اور گردن بھی چھپ گئی تھی، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ قافلہ روانہ ہوا تو ساحل عمر جو سب سے آخر میں تھا، اس نے مڑ کر رشا ملوک کی کٹاری کی طرف دیکھا۔ رشا ملوک نے اپنے نازک ہاتھ باہر نکال کر لہرایا اور پھر فوراً ہی اپنا ہاتھ اندر کر لیا۔ وہ اس قافلے کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک ساحل عمر اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ قافلے کے جانے کے بعد بازغر اچھل کر کٹاری پر بیٹھا۔ اس نے 5 گھوڑوں کی اس شاہی کٹاری کی باغیں سنبھالیں اور پیچھے مڑ کر بولا، اے رشا ملوک، کیا اب چلیں؟ ہاں بازغر، چلو، دعا کرو کہ میرا مور بخیریت واپس آ جائے۔ میں دعا کروں گا، لیکن یہ کام ہوا غلط ہے، بازغر نے گاڑی بستی کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، میں کیا کرتی، مجبور تھی، وہ پردے کے پیچھے سے بولی۔ اب دعا کرو کہ ان لوگوں کی مہم سے واپس آنے تک رمشناس یا بابا سائق تیرے مور کو طلب نہ کریں، اگر ایسا ہوا تو غضب ہو جائے گا، جانے میرا کیا حشر ہو۔ بازغر، کچھ نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گی، رشا ملوک نے بڑے اعتماد سے کہا، تم فکر نہ کرو۔ جانبازوں کا یہ قافلہ اندھیرا ہونے تک کوہ ویرا کے دامن میں جا پہنچا۔ بکوزان نے یہاں پہنچ کر نوجوانوں کو اپنے خیمے کھولنے کا حکم دیا۔ اس نے بتایا کہ اب صبح ہوتے ہی سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ پھر اجالا ہوتے ہی خیمے سمیٹ لیے گئے۔ بگوزان نے پانچ پانچ نوجوانوں کی ٹولیاں بنا کر انہیں کوہ ویرا کے مختلف راستوں پر روانہ کیا۔ ان تمام ٹولیوں کو مختلف راستوں سے گزر کر کوہ ویرا کی چوٹی پر پہنچنا تھا۔ وہاں اکٹھا ہو کر پھر آگے کا لائے عمل طے کرنا تھا۔ بگوزان نے ان نوجوانوں کی ٹولیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کوہ ویرا پر چڑھتے ہوئے اگر کسی قسم کے کوئی آثار، کوئی نشانی یا کوئی غیر معمولی صورتحال دکھائی دے تو اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ آخری ٹولی کو ہدایت دے کر بگوزان خود بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ ابھی چڑھائی ایسی تھی کہ گھوڑے ان راستوں پر چل سکتے تھے۔ بگوزان نے پورے 30 نوجوان آگے روانہ کیے تھے۔ پانچ پانچ کی 6 ٹولیاں بھیجی تھیں۔ 31واں نوجوان غائب تھا۔ ساحل عمر ان لوگوں کے خیمے سمیٹنے سے پہلے ہی اپنا خیمہ سمیٹ کر کپ کا اوپر جا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوہ ویرا پر پورا قافلہ ایک ساتھ نہ جا سکے گا، اور ایسی صورت میں اس کا نظروں میں آ جانا عین ممکن تھا۔ لہذا اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ وہ درختوں اور چٹانوں میں سے اپنا راستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاں تک اس کا گھوڑا اوپر جا سکا وہ اس پر سوار رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اپنے گھوڑے کے لیے راستہ خطرناک ہو گیا ہے تو اس نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور پھر پیدل ہی اوپر چل دیا۔ یہ ایک دشوار گزار راستہ تھا۔ پہاڑ پر چڑھنا آسان کام نہ تھا۔ ہر قدم پر موت اپنا جال بچھائے بیٹھی تھی۔ لیکن ساحل عمر پر ایک دھن سوار تھی۔ وہ ایک جوش اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تھا۔ وہ اس انسانیت کے دشمن کو چاکنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس افریت کو ختم کرنا ابھی دور کا مسئلہ تھا۔ سر دست یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ خبیث دفن کہاں ہے۔ بکوزان کا خیال تھا کہ وہ کوہ ویرا پر ہی کہیں دفن ہے۔ یہ ممکن تھا کہ وہ کوہ ویرا کی دوسری طرف دفن ہو۔ وہ سوچتا ہوا بہت سنبھل سنبھل کر اوپر چڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے خود کو بہت سنبھلنے کی کوشش کی لیکن نہیں سنبھل پایا۔ وہ بہت تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ اب اسے یقین آ گیا کہ اس کا بچنا محال ہے۔ ابھی اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا اور پھر وہ آٹے کی بوری کی طرح کوہ ویرا کے دامن میں جا گرے گا۔ کبھی کبھی برائی میں بھی اچھائی کا پہلو ہوتا ہے۔ اوپر والے کی مصلحت اوپر والا ہی جانتا ہے۔ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ نیچے جانے کے بجائے برف کے ڈھیر پر گرا۔ یہ نرم برف تھی۔ وہ تھوڑا سا اس میں دھنس گیا۔ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے سامنے کا جائزہ لیا۔ اس کے سامنے 8-10 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برف اس سوراخ سے باہر نکالی گئی ہو، یا یوں کہنا چاہیے کہ برف کھود کر یہ سوراخ کیا گیا ہو۔ اسے آس پاس کوئی نظر نہ آیا، نہ برف پر کسی قسم کے نشانات تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ آگے بڑھ کر اس سوراخ میں جھانک کر دیکھے۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ برفانی ریچوں کا بھٹ نہ ہو۔ وہ اس سوراخ میں گھسے اور وہ اندر سے نکل کر اس پر حملہ کر دیں۔ وہ سمار ملوک کی بخشی ہوئی تلوار اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن وہ کمبل میں لپٹی گھوڑے کی پیٹ پر بندھی تھی اور گھوڑا نیچے تھا۔ بازغر نے اسے ایک خنجر بھی دیا تھا جو اس کی پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ خنجر اپنی پنڈلی سے کھینچ لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس سوراخ میں جانے کی ٹھان لی۔ یہ برف کا ڈھیر اونچا تھا اور سوراخ نیچے تھا۔ اس سوراخ تک ایک ڈھلانی راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ کچی برف پر قدم جماتا ہوا اس سوراخ کی طرف بڑھا۔ جب وہ سوراخ کے سامنے پہنچا تو اسے سوراخ گہرائی میں نظر آیا۔ سامنے اندھیرا تھا، لہذا وہ یہ اندازہ نہ کر پایا کہ سوراخ کتنا اندر تک گیا ہے۔ یہ 4 فٹ اونچا اور 2.5 فٹ چوڑا سوراخ تھا۔ وہ اس سوراخ میں جھک کر داخل ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ وہ فوراً فیصلہ نہ کر پایا۔ تب اسے اپنے گلے میں پڑے تاویذ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے کوٹ کا ایک بٹن کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر تاویذ کو چھوا۔ تاویذ چھوتے ہی اس کے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کہا ہو، جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی اس کا دل مضبوط ہو گیا۔ وہ اب بے دھڑک اس برفانی غار میں داخل ہو گیا۔ وہ غار میں پاؤں جما کر اور جھک کر چل رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا غار اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ 10-15 قدم اندر چلا گیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے پورے قد سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ راستہ ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ سامنے اندھیرا تھا۔ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ آگے کیا ہے۔ باہر سے آنے والی روشنی دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ کم ہوتی روشنی میں دھیرے دھیرے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ راستہ سیدھا اور ہموار تھا۔ اسے آگے بڑھنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندھیرا برابر بڑھ رہا تھا۔ जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो उसने खड़े होकर अपनी पीठ से लटके हुए बैग को आगे किया, उसकी जिप खोलकर उसमें से टॉर्च निकाली, जिप बंद करके बैग पीछे किया और टॉर्च रोशन कर ली। अब उसके बाएं हाथ में टॉर्च और दाएं हाथ में खंजर था। वो फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अभी तक अंदर से किसी किस्म की आवाज या हरकत महसूस नहीं हुई थी। यूं महसूस होता था जैसे अंदर मुकम्मल सन्नाटा है। चंद कदम मजीद आगे चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि गार आगे जाकर छोटा हो गया है, लेकिन ऐसा ना था। आगे असल में सीढ़ियां थीं। वो टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां उतरने लगा, मगर गार की ऊंचाई इतनी ही रही। 8-10 सीढ़ियां उतरकर वो एक गोल छत के नीचे पहुंच गया। उसने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ का जायजा लिया। सामने एक पत्थर का चबूतरा था और उस चबूतरे के चारों कोनों पर पत्थर से तराशे गए सुतून थे। उन सुतूनों के दरमियान चबूतरे पर एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर साहिल उमर के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई।